اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زیادہ تر باتیں تو یہاں اپنے بزرگوں کی ہوتی ہیں نا، ہے نا، فضول باتیں تو ہم کرتے ہیں کیا، کبھی کروں تو ٹوک دیا کرو کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں ہم کیا. میں نے محسوس کیا الحمدللہ کہ جب کوئی ہنسنا ہنسانا بھی ہوتا ہے تو دل میں وہی نیت ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے کہ بھائی اس نیت سے ہنسو کہ بشاشت ہو، صحت ہو، تو اور زیادہ خدا تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں دل لگے گا. جیسے کھانا کھانے کے بعد آدمی میٹھا کھاتا ہے، کوئی ایسی چیز کھا پی لیتا ہے، اس سے اور کھانے کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بشاشت ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے آدمی. اسی طرح سے دین کی باتیں کرتے کرتے بعض اوقات آدمی تھک جاتا ہے، تو تھوڑا سا ہنسنا ہنسانا یہ بھی روح کی غذا ہے. بلکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے مگر جائز ہنسنا ہنسانا، فحش یا گناہ کی بات یا جھوٹ یا کسی کو تکلیف دینے والی بات تو مزاح نہیں ہے، تو جائز نہیں. پھر حضرت والا رحمہ اللہ یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی ہنستا ہنساتا رہتا ہے اس کی روح، یہ علامت ہے اس کی روح زندہ ہے، اور جو منہ بسورے بزرگوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے یہ علامت ہے اس کی روح مردہ ہے. ہاں بالکل سنجیدہ رہنا، بزرگوں کی طرح رہنا کہ جس سے آنے والے کو وحشت ہوگا، بھائی معلوم نہیں ابھی جلا کے خاک کر دیں گے ہم کو. میری بھی عادت ایسی تھی، ادب کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہی بالکل منہ سکوڑ کے رہنا چاہیے، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ نے مجھ پر باقاعدہ تھراپی فرمائی، مجھے جھنجھوڑا، مجھے ہلایا جلایا، تب جو ہے جا کے یہ کھلکھلانا تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ ہے، ورنہ بہت سنجیدہ مزاج تھا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کے درجات بے حد بلند فرمائے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا، مسرور صاحب نے بتایا کہ جب میں، وہ مجھ سے بھی پہلے آتے تھے حضرت کے پاس، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت والا رحمہ اللہ کے یہاں آنے سے پہلے وہ کہیں اور جاتے تھے، وہ صحیح تھے وہ بھی، تو مگر وہ اپنے کچھ، ان کو کوئی وہ رہتا تھا کام مسائل وغیرہ، اس کے لیے کچھ تعویذ لے لیا کرتے تھے ان سے. کافی دن کے بعد وہ صاحب جو ہے بہت مخلص تھے یقیناً، انہوں نے کہا بھائی تمہارا کہ تم کو ہر وقت تم تعویذ لینے آتے ہو، تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کیونکہ اتنے تعویذ، آدھے تعویذ سے دوسرے کا کام چل جاتا، تمہارا ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہو. تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہوگا تو وہ برا نہیں ان کو لگے گا، اس لیے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ پھر میں حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس آ گیا، شاید انہوں نے ہی ان کو بتایا کہ تم وہاں جائے گا. تو ایک دن کہنے لگے، ایک دن میں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میر صاحب رحمہ اللہ تو سبھی جانتے ہیں، وہ تعریف ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت کو اتنے کام ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ بتا رہے تھے کہ میں ادھر ادھر کی کتنی باتیں کرتا تھا، لیکن حضرت نے کبھی مجھے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے کام میں تم خلل ڈال رہے ہو، اتنی دیر سے سر پہ بیٹھے ہو. دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے تھے وہ میر صاحب کے پاس، ہنس رہے ہیں بھی. تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو دین بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ تم سے کون کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، تم بس یہاں آیا کرو. تو کہنے لگے کہ میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا بس ایک کام کرنا ہے، آنا ہے بس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس زمانے سے اس زمانے تک میرے اندر اتنی تبدیلی آ چکی ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ کچھ کرنا نہیں پڑا، سب کچھ ہو گیا. یہی تو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت پھولپوری رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میاں حکیم اختر جب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو دین نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے، حکایت ہے کہ ایک پارس پتھر ہوتا ہے، اس سے ٹچ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے، تو بس ٹچ ہونا ہے خالی، اولیاء اللہ کے ساتھ الحاق تعلق خود بخود سب کام بنتا جاتا ہے. ہاں تو بس یہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبو کرے باپ خود بخود جو ہے اس کے اندر دھائیہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں ہم بھی ایسا کام کریں ہم بھی آگے بڑھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت میں رکھا ہے ہر انسان کی فطرت میں دین ہے تو ہر انسان اپنی فطرت کی طرف کھینچتا ہے اور ہر جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتا ہے کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر کو کبھی باز کے ساتھ اڑتا نہیں دیکھیں گے باز کو کبھی کبوتر کے ساتھ اڑتا نہیں دیکھیں گے چیل کبوں کے ساتھ اڑتا نہیں دیکھیں گے اس کی الگ شان ہے اس کی الگ شان ہے اس کا الگ معاملہ ہے. تو ہر جنس اپنی جنس کی طرف کش کرتی ہے کھینچتی ہے. تو یہ فطرت سلیمہ میں اللہ تعالی نے دین رکھا ہے فطرت سلیمہ ہے ہر انسان کی. تو وہ تو شیطان ہم کو اغوا کر لیتا ہے اور نفس اس کا معاون ہے ہیڈ کوارٹر ہے نفس جہنم کا ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے وہ آدمی خراب ہو جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عین فطرت پر پیدا کیا ہے. یہ جو الستو بربکم کا واقعہ ہے یہ اس کی دلیل ہے قرآن پاک میں ہے الستو بربکم. اللہ نے تمام روحوں کو جتنے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں ان کی ارواح کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس میں استفہام اقراری ہے کہ دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں اور مجھے جا کے بھول نہ جانا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہد آئی ہے تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. وہ چوٹ اللہ نے لگا کے محبت کی ہمیں بھیجا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے پالنے والے ہم تمہارے رب ہیں ہمیں جا کے بھول نہ جانا. تو یہ وہ اللہ والوں کے یا ان کے خادموں کے پاس اور بزرگوں کے تذکرے میں اور ان کی باتوں میں ان کی تعلیمات میں یہ اثر ہے کہ وہ چوٹ پھر سے وہ درد کرنے لگتی ہے پھر سے جو ہے وہ درد ابھر جاتا ہے. تو اللہ کی محبت کا درد بس کام بن جاتا ہے. اب وہ خود بخود اس کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مثال کہ بھائی دیکھو ہمارے حضرت نے اس کو نقل فرمایا کہ ایک ٹرین ہے اور اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت اعلیٰ قسم کا انجن بھی لگا ہوا ہے اور ڈبے بھی بہت عالی شان ہیں اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کے بھی ہیں سیکنڈ کلاس کے بھی ہیں تھرڈ کلاس کے بھی ہیں لیکن انجن میں کوئلہ بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن آگ نہیں لگی ہوئی ہے. اب وہ ٹرین کھڑی کی کھڑی رہے گی چلے گی نہیں کھسکے گی بھی نہیں لیکن اگر کوئی اس میں کوئلے میں آگ لگا دے تو اب وہ آگ کی حرارت سے پانی میں بھاپ بنے گی اور اس قدر قوت اس میں پیدا ہوگی کہ انجن بھی بھاگے گا ساتھ میں سب ڈبے لے کے بھاگے گا. اسی لیے فرما دیتے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں اللہ کی محبت پیدا کر لو تو خود بھی دوڑو گے دوسروں کو بھی لے کے دوڑو گے ہزاروں کو اللہ کا دیوانہ بنا دو گے خود بھی دیوانے بنو گے اور ہزاروں کو جتنے اللہ کو منظور ہوں گے ان کو بھی دیوانہ بنا دو گے لے کے دوڑو گے. اور فرمایا کہ فرسٹ کلاس کے جو ڈبے ہوتے ہیں اگر سیکنڈ کلاس کے ڈبے اس سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں فرسٹ کلاس کے ڈبے انجن سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور سیکنڈ کلاس کے ڈبے فرسٹ کلاس والوں سے جڑے ہوئے ہیں اور تھرڈ کلاس والے جو ڈبے ہیں جو جن کے نٹ بولٹ بولتے رہتے ہیں آوازیں چرچرچوں چمر چرچرچوں تو وہ بھی مگر شنٹنگ کہتے ہیں نا اس کو شنٹنگ مضبوط ہے اس کی مضبوطی سے سیکنڈ کلاس سے جڑے ہوئے ہیں تو سب کے سب منزل پہ پہنچیں گے. اس لیے جو لوگ کمزور ضعیف ہیں یا ان سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے بیچارے نہیں سنبھل پا رہے ہیں لیکن توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں تعلق توڑتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی منزل پر پہنچ جائیں گے. یہ ہے سب معاملہ. مجھے بڑا مزہ آیا ان کی یہ بات کہ میر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خاص انداز میں فرمایا ہوگا کون کہتا ہے تم سے حضرت اس طرح جوش میں بولتے تھے. کون کہتے تم سے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, کچھ بھی کرنے کی ضرورت, بس تم آیا کرو. اب جناب بس وہ ان کا کام بنی گیا, جبھی سے کام بن گیا. کیونکہ انسان کی جب نیت ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے اب گناہ چھوڑنا ہے, اللہ والا بننا ہے, اپنے راستہ ٹھیک کرنا ہے, بس اس کی منزل شروع ہو گئی, راستہ سفر شروع ہو گیا. سفر طے ہو رہا ہے, ہر روز طے ہو رہا ہے, ہر لمحہ طے ہو رہا ہے. مومن کا سفر ہر لمحہ طے ہو رہا ہے, ہر لمحہ. وہ شیطان خواہ مخواہ مایوس کرتا ہے مومن کو, غمگین کرتا ہے, ارے بھائی تم کیسے, تم ہر وقت تم اسی پرانے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو, تم کہاں منزل پہ پہنچ سکتے ہو. ضرور پہنچے گا, وہ شرط یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق ہو, اہل محبت سے تعلق ہو, اور دوسرے یہ کہ معافی تلافی کرتا رہے, خدا سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہم سے معاف کر دیجیے. وہ پہنچے گا ان شاء اللہ تعالی. حکیم الامت نے تو صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق جو ہے وہ بے فائدہ ہرگز نہیں جاتا. اگر زندگی بھر لڑکتا پھڑکتا رہا, گرتا پڑتا بھی رہا, لیکن یہ تعلق اس کو ایک دن مرنے سے پہلے پہلے خدا تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے پھر دنیا سے اٹھائیں گے. اتنی بڑی بات ہے, اسی کو بنیاد بنایا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہونے پاتا ہوں. خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کی مقبولین کی لاج رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کا اثر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ساتھ معاشر میں اور جنت میں نصیب فرما. یہ اشعار جو آج میں پیش خدمت کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا
لذت مریم زم زم بیل ما رحم مجا
گزشتہ دنوں سے ہم یہ اپنے پیارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے عاشق صادق نصف صدی کے رفیق و صدیق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے مرتب فرمائی ہے. فرمایا کہ پاکستان آنے کے 16 سال بعد جب حضرت اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار ہندوستان گئے تو حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اکابر اور دیگر احباب و متعلقین کو اطلاع کر دی کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب الہ آباد سے تشریف لائے اور مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی مغربی بنگال میں تھے جہاں ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا، لیکن مفتی صاحب تشریف لائے اور حضرت سے فرمایا کہ ڈاکٹر مجھ کو سفر سے منع کر رہے تھے کہ سفر نہ کریں، آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن میں آپ کی محبت میں آ گیا. ہردوئی میں قیام کے دوران حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب نے حضرت کو واعظ کہنے کا حکم دیا. حضرت مفتی محمود حسن صاحب بھی مجلس میں موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب کی موجودگی میں ان کے علم کے اکرام کی وجہ سے مجھے جھجک ہو رہی تھی. میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے کمرے میں، یہ ہمارے حضرت والا سے متعلق بات ہو رہی ہے، کہ حضرت نے اپنے کمرے میں حضرت نے ان سے عرض کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جا کر آرام فرمائیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا، آپ مجھے اپنے واعظ سے محروم کرنا چاہتے ہیں. غرض ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جس سے تمام سامعین پر وجد طاری تھا اور اکابر بھی اشکبار تھے. بیان کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمہ اللہ کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اللہ کسی کو زبان دیتا ہے تو دل نہیں دیتا، کسی کو دل دیتا ہے تو زبان نہیں دیتا. آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل اور زبان دونوں عطا فرمائے ہیں. ایک اور سفر میں حضرت جب ہردوئی تشریف لے گئے تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے حضرت والا کے تعلق کی وجہ سے شیخ نے حکم دیا کہ الہ آباد میں مولانا محمد احمد صاحب آپ کے منتظر ہیں، جا کر ان سے مل آئیے. مولانا نے وہاں حضرت کا بیان کرایا. بیان کے بعد فرمایا کہ روح المعانی کے حوالوں سے تو بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن آپ جو روح یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ آپ جو روح المعانی سے بیان کرتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو درد آپ کو عطا فرمایا ہے وہ روح المعانی کی لذت کو بڑھا دیتا ہے. اور مکہ معظمہ میں ایک بار حج کے موقع پر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ہو گیا. حج کے بعد اپنے حجرے میں حضرت مولانا کی طبیعت کچھ مضمحل تھی. ہمارے حضرت سے فرمایا کہ کچھ سنائیے. حضرت والا رحمہ اللہ نے مثنوی کے اشعار کی تشریح فرمائی تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میرے سر میں شدید درد تھا، آپ کی تقریر سے بالکل جاتا رہا اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی. خیر، میں تو حضرت کے زمانے طفولیت کے حالات بیان کر رہا تھا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ترتیب باقی نہ رہی, اور ترتیب مقصود بھی نہیں, مقصود تو حضرت والا کے حالات بیان کرنا ہے. تو طبیہ کالج کے زمانے میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واز راحت القلوب مل گیا, جس کے مطالعے سے حضرت حکیم الامت سے عقیدت ہو گئی اور طے کیا کہ اسی سلسلے میں داخل ہونا ہے. ترجمۃ المصنف میں حضرت تحریر فرماتے ہیں, اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واز راحت القلوب ہاتھ لگ گیا. اس کے مطالعے نے میری بڑی رہبری کی اور صحیح راہ دکھا دی. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے سلسلہ مکاتبت شروع کیا. افسوس کہ حضرت اس وقت اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے. مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت والا علیل ہیں, خلفاء میں سے کسی مصلح کا انتخاب کر لیا جائے. چند دن بعد خبر معلوم ہوئی کہ حضرت حکیم الامت تھانوی کا وصال ہو گیا. طبیہ کالج میں چھٹی ہو گئی. میں روتا ہوا گھر آیا اور آہ و بکا کے ساتھ کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا. دل پر سخت صدمہ تھا. مثنوی نالہ غمناک پڑھنا شروع کی اور خوب جی بھر کے رویا. صرف دو اشعار اس کے اب بھی یاد ہیں, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تل چھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. حضرت میر صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں نوٹ کے طور پر کہ مندرجہ بالا واقعات احقر نے حضرت کی حیات مبارکہ میں تحریر کیے تھے. کچھ مضامین کا اضافہ اب کیا جا رہا ہے حضرت کے وصال کے بعد, کیونکہ حضرت کی علالت کی وجہ سے سلسلہ موقوف ہو گیا تھا. اس کے بعد کی سوانح اب مختصراً حضرت کی وفات کے بعد تحریر کر رہا ہوں. فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے اکلوتے فرزند تھے, اس لیے آپ کے والد صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ طبیہ کالج سے جب چھٹیوں میں گھر آتے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ایک ماہ پہلے اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے تاکہ اپنے بیٹے کا چہرہ صاف طور سے دیکھ سکیں. طب یونانی کے آخری سال میں امتحانات کے زمانے میں والد صاحب کو مرض الموت لاحق ہوا, لیکن انہوں نے منع فرما دیا کہ میرے بیٹے کو اطلاع نہ کرنا ورنہ وہ امتحان نہ دے سکیں گے. یہاں تک کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ایسے شفیق والد پر جنہوں نے بہت ناز و نعمت میں حضرت کو پالا تھا, ان کی جدائی پر حضرت کو کتنا غم ہوا ہوگا. حضرت والا ترجمۃ المصنف میں تحریر فرماتے ہیں کہ احقر جب 17 سال کا ہوا اور طبیہ کالج کا آخری امتحان کا آخری پرچہ لکھ کر شام کو قیام گاہ پر آیا تو گھر کا خط ملا جس میں میرے والد صاحب کا سایہ میرے سر سے اٹھ جانے کی خبر تھی. قلب کو بہت سخت صدمہ ہوا. گھر کے سامنے قبرستان تھا. قبروں کو نگاہ عبرت سے دیکھا اور دل کو سمجھایا کہ ایک دن تجھے بھی اسی مسکن میں دفن ہونا ہے اور حق تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہی عین ابدیت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دور نابالغی سے شیخ کامل کی تلاش میں بے چین رہتے تھے. والد صاحب کی وفات کے بعد یہ بے چینی اور بڑھ گئی. ترجمۃ المصنف میں تحریر فرماتے ہیں 12 سال کی عمر ہی سے شیخ کامل کی تلاش میں بے چین رہتا تھا اور اسی طلب اور دھن میں ہر فقیر اور درویش صورت کے پاس پہنچتا مگر تسلی نہ ہوتی اور قلب میں تلاش حق کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی. کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا واز راحت القلوب مطالعہ کرنے کے بعد سلسلہ تھانوی ہی سے عقیدت ہو گئی اور یہ طے کیا کہ اسی سلسلے میں داخل ہونا ہے. بچپن ہی سے قلب میں یہ تہیا کر رکھا تھا کہ شیخ و مرشد اسی کو انتخاب کروں گا جو سراپا سوختہ جان, سراپا عشق اور سراپا درد ہو, عشق الہی میں سرشار اور وارفتگی و دیوانہ مزاجی کے ساتھ حق تعالیٰ کے لیے اس کی جان پاک شدید واہلہانہ تعلق سے ہر وقت ماہی بے آب ہو, عشق حق اس کے ہر بنے منہ سے ٹپکتا ہو, اس کے نالہ ہائے نیم شب اور اس کی آہ و فغاں اور اس کی آنکھیں اس کے درد باطن پر شہادت پیش کر رہی ہوں. بوئے میرا گر کسے مکنو کنت, چشم مست خیش تن راچوں کنت. الہ آباد میں ایک دوست نے مجھے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چشم دید کیف و دیوانگی اور وارفتگی کا کچھ اجمالی خاکہ بتایا, جس سے مجھے امید ہو گئی کہ میری مناسبت وہیں ہوگی. حق تعالیٰ نے غیب سے اعانت فرمائی اور احقر نے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری سے مکاتبت کا سلسلہ شروع کیا. اور حضرت ہی کو اپنا مرشد منتخب کر لیا. احقر نے حضرت اقدس کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے جو پہلا خط لکھا اس میں یہ شعر لکھا: جان و دل اے شاہ قربانت کنم، دل ہدف را تیر مژگانت کنم. اس پہلے خط کے جواب میں مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کا مزاج عاشقانہ معلوم ہوتا ہے اور اہل عشق و محبت اللہ کا راستہ بہت جلد طے کرتے ہیں. محبت شیخ مبارک ہو جو تمام مقامات سلوک کی مفتاح ہے. اور حضرت نے خط سے بیعت فرما کر کچھ ذکر و اذکار تلقین فرمائے. حضرت ترجمۃ المصنف میں مزید تحریر فرماتے ہیں: حضرت کی زیارت کے لیے قلب مشتاق اور بے چین رہتا تھا، مگر کچھ موانع درپیش تھے. راتوں کو آسمان پر چاند تاروں سے تسلی حاصل کرتا اور قدرت کی ان نشانیوں سے دل بیتاب کو تسکین ہوتی. کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بار بار حق تعالی سے عرض کرتا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے اے میرے رب جہاں. احقر تعلیم طب سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آ گیا تو گاؤں میں بھی ایک مسجد کسی قدر آبادی سے باہر تھی اور کچھ غیر آباد سی تھی، وہاں سناٹا رہتا تھا. احقر اسی مسجد میں ذکر کرتا اور بہت لطف آتا. اس زمانے میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا: پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے. اور ہم عشق میں ان کے بھلا کیا کیا نہیں کرتے، ہم عشق میں ان کے بھلا کیا کیا نہیں کرتے، سر دھنتے نہیں اپنا کے رویا نہیں کرتے. سیر صحرا کا لطف تو حضرت محمد احمد صاحب، مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی دامت برکاتہم نے اپنے ایک شعر میں جس انداز سے بیان فرمایا ہے، آج تک اس موضوع پر اس سے عمدہ شعر نظر سے نہیں گزرا. فرماتے ہیں: گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. قلب کا یہی تقاضا ہوتا اور یہی تمنا ہوتی کہ صحرا کے سناٹے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے خوب رویا کروں. قصہ مختصر یہ کہ تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ماں کا معاملہ آ پہنچا اور احقر نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لی کہ حضرت اقدس مولانا شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا. احقر عین بقر عید کے دن نماز عید الضحیٰ سے ایک گھنٹہ قبل پھول پور پہنچا. عجیب خوشی اور مسرت تھی. یہ تصور ذرہ ذرہ سے قلب کو مسرور کر رہا تھا کہ یہ میرے مرشد کا شہر ہے. شہر تبریز است شہر شاہ من، نزد عاشق این بود حب الوطن. میرے شیخ اس وقت تلاوت میں مشغول تھے، ٹوپی زمین پر رکھی ہوئی تھی، سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے، گریباں چاک تھا. اچانک میری طرف دیکھا. احقر نے عرض کیا: السلام علیکم، محمد اختر ہوں، پرتاب گڑھ سے آیا ہوں، اصلاح کی غرض سے 40 دن قیام کا ارادہ ہے. یہ تین باتیں ایک ہی سانس میں کہہ گیا اور یہ آداب حاضری حضرت اقدس تھانوی کی کتاب میں پڑھ چکا تھا. حضرت نے بڑے صاحبزادے کو پکارا اور فرمایا ان کے لیے ناشتہ لاؤ، اور حکم فرمایا کہ ناشتہ کر کے کچھ آرام کر لو. ایک ہی نظر میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ احقر حضرت شمس الدین تبریزی کی زیارت کر رہا ہے. جلد مبارک پر جگہ جگہ عشق الہی سے جلے ہوئے نشانات، جولیدہ بال، گریباں چاک، تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل آہوں کی آواز. پس مجھے اپنی قلبی مراد پوری ہوتی نظر آئی کہ جیسا پیر اللہ سے چاہتے تھے اپنے کرم کے صدقے میں، ویسا ہی عطا فرمایا. احقر کے یہ اشعار اسی نقشہ کو کھینچتے ہیں: ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو، سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین، ابھی تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. حضرت کی والہانہ عبادت، ذکر و تلاوت اور تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں دیر تک دعا مانگتے رہنا اور آہستہ آہستہ رونے کا نقشہ احقر کی نگاہوں میں اب تک فہرست ہے. احقر نے ایسی والہانہ عبادت کثرت آہ و نعرہائے عشق کے ساتھ کرتے ہوئے پھر کسی کو نہ دیکھا. اور حضرت والا کے رہن سہن کی سادگی حدیث کن فی الدنیا کا انک غریب کی شرح تھی. گھر کے احاطہ صحن کی کچی دیواروں کے کنارے بارش سے کٹے پٹے اور چٹائیوں کے ایک چھپر میں حضرت کا آرام فرمانا، کبھی دریا کی طرف سیر کرنا، اور اکثر مغرب کے بعد عشاء تک صرف تاروں کی روشنی میں مسجد کی کھلی چھت والے حصے میں ذکر اللہ اور تلاوت میں بار بار آہوں کی آواز اور نعرہائے درد کے ساتھ مشغول رہنا احقر کو آج بھی جب یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. خانقاہ شریف کی سادگی دیکھ کر غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. میرے مرشد نے اپنے آستاں سے مجھے ایسا چپکایا کہ آخری سانس تک تاب جدائی نہ لا سکا، اور تقریباً 16 برس دن رات کی صحبت کا شرف حاصل رہا، اور اختر پر یہ حق تعالیٰ کا انعام عظیم، اور یہی میرا حاصل مراد ہے. احقد جامع عرض کرتا ہے کہ یہ 16 سال حضرت والا نے ایسے مجاہدے سے گزارے جس کا تصور کرنا بھی ہم جیسوں کے لیے ناممکن ہے. ان مجاہدات کا مختصر تذکرہ اپنے اگلے مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں اس میں کروں گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے.
وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال ایاک والتنعم فإن عباد اللہ ليسوا بالمتنعمین. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام و آسائش حاصل نہیں کرتے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ اس حدیث شریف کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں جس آرام و آسائش سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے، اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کوشش اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور وہ آخرت سے غافل نہ کرے تو اس کی اجازت ہے. مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین نے سادی زندگی کو پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے ہمیشہ کنارہ کش رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیا میں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات میں سے واقعہ نمبر 21 ہے، حق تعالی کی رویت اور کلام. ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور عبد الرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر سے اس روایت کو ثابت کیا، اور ابن عباس کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں، اور کعب احبار اور زہری اور معمر سب اس کا جزم کرتے ہیں، اور نسائی نے باسناد صحیح بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو، اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور طبرانی نے اوسط میں بسند ثقات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ بصر سے اور ایک مرتبہ قلب سے. اور خلال نے کتاب السنہ میں مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص ظلم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراء کیا. سو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب دیا جاوے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے رأیت ربی, یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا.
اللہ
اچھا بھائی دعا کر لو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے جو حالات ہم نے پڑھے اے اللہ ہمیں اس سے نصیحت اور عبرت لینے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں دنیا میں ایسی ہی عاشقانہ زندگی والہانہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دل و جان, اپنی عزت آبرو, اپنا جان مال سب آپ پر فدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان دی ہوئی انہی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سو جانے بھی اللہ آپ پر فدا کر دیں تو بھی اللہ آپ کے عنایات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی کو اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر ہر لمحہ اے اللہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک لمحہ بھی معصیت سے تو کیا, اے اللہ غفلت سے بھی میری, میرے گھر والوں کی, میرے اولاد کی اور سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. غفلت کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر دم فدا کاری نصیب فرما, وفاداری نصیب فرما. اے اللہ اپنی عشق و محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے, اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اللہ والوں کی سی زندگی عطا فرما, اولیاء کی سی زندگی عطا فرما, اپنے پیاروں کی زندگی عطا فرما. اے اللہ شیطان کے نقش قدم پر اور نفس کے چالوں پر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اور اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما, خصوصاً غیروں کی وضع قطع بنانے سے, غیروں کے طریقوں کو پسند کرنے سے. اور آج کل جو یہ موبائلوں کے فتنے, کیبلوں کے فتنے ہیں اور اس کے اندر رنگین فلمیں, ڈرامے اور گندگیاں ہیں, اے اللہ اس سے میری بھی, میرے بچوں کی اور سب دوستوں کی, ان کے بچوں کی, اور اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان گناہوں سے بہت دوری نصیب فرما, بہت نفرت عطا فرما, بیزاری عطا فرما. اے اللہ ان گناہوں میں جانے سے ہم موت کو ترجیح دیں, ایسا ایمان و یقین ہمیں نصیب فرما دے. ہر گناہ سے حفاظت, خصوصاً بدنگاہی سے, بدگمانی سے اور غیبتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنی وبائیں اور مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں اے اللہ بلا شبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں, بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف بھی فرما دے, ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے, اور اے اللہ ان بلاؤں کو اور مہلک بیماریوں کو اور مختلف فتنوں اور آزمائشوں کو اللہ ہم سے اٹھا لے. ہم بہت کمزور ہیں, ایمان ہمارا انتہائی ضعیف ہے, ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے بھی زیادہ ضعیف ہے. اے اللہ ہماری مدد فرما, قدم قدم رہنمائی فرما, اور قدم قدم نفس اور شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنی مدد فرما دے ان جالوں سے اور ان مکاریوں سے, تو ان کی مکاریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور اللہ ہماری رہنمائی فرما. اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید, اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید, اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے, نہیں بھی کی, تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے, اللہ سب مسلمانوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما, ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرما. اے اللہ اس کو بھی آسان, حلال اور بابرکت روزگار نصیب فرما, خوب کشادہ روزی عطا فرما. ہماری ملک کی معیشت کو مضبوط فرما. اے اللہ ملک کی معیشت کو سود اور رشوت سے پاک فرما دے. اللہ ملک کی معیشت کو سود اور رشوت سے پاک فرما دے. اللہ تمام اسلامی ممالک میں اتحاد نصیب فرما دے, سنت اور شریعت کی اتباع نصیب فرما دے. ہم سب کو 100% سنت اور شریعت کی اتباع نصیب فرما دے. اللہ والوں سے مضبوط تعلق کی توفیق نصیب فرما دے, اہل محبت سے تعلق کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جس بھائی بہن کو کسی قسم کی پریشانی ہو, اس کا جو بھی کوئی مسئلہ ہو, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے مسائل کو حل فرما. اور اللہ ہم سب کو خوشیوں والی زندگی عطا فرما, غموں سے اور تشاویش سے اور پریشانیوں سے اور تنگی رزق سے اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے اچھے اچھے ٹھکانے عطا فرما دے اور ان کو اپنے گھروں میں چین اور سکون سے جینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کو سنت کے شریعت کی اتباع نصیب فرما, اپنی ذات عالی پر مرنا جینا نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی پر مرنا جینا نصیب فرما, عاشقانہ زندگی عطا فرما, والہانہ زندگی عطا فرما, وارفتگی عطا فرما, وجدان عطا فرما. اے اللہ صاحب حال بنا دے, صاحب اقوا نسبت بنا دے, ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے, اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما. اور اللہ جہاں جہاں یہ خبیث دشمن مسلمانوں کی جانوں کے اور ان کی عزت کے دربے ہیں, اے اللہ ان کمبختوں کو یا اللہ یا تو ہدایت عطا فرما دے, اگر اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو سخت ذلیل و خوار کر دے, شکست خوردہ کر دے, کھائے ہوئے بوسے کی طرح شکست خوردہ کر دے, ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے, ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے, ان کے مکر کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ ان میں آپس میں زبردست اختلاف پیدا فرما دے اور ان کو آپس میں لڑ مر کے ختم کرا دے. اے اللہ ان کو انتہائی ذلیل و خوار کر دے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان کو عزت و غلبہ نصیب فرما, اے اللہ عزت و غلبہ نصیب فرما. یا اللہ زبردست غیب سے مدد و نصرت فرما دے, اور اللہ ہم سے جو کچھ بند پڑے اللہ ان کی امداد کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہم سب کو اپنے احوال کی درستگی کی توفیق عطا فرما, کامل تزکیہ فرما دے, اصلاح کامل فرما دے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے درجات بے حد بلند فرما, ان کی آل و اولاد اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ دونوں جہان میں عزت و شرف نصیب فرما. اور اللہ ہمیشہ ان کو خوشیاں دکھا, کبھی غم نہ دکھا. تمام احباب و کرام اور اہل دولت کو دب کو اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. جس بھائی کے دل میں جو بھی کوئی جائز مراد ہو اللہ اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.